बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रमज़ान मुबारक में नशस्तों का खसूसी सिलसिला लेकर हाजिर खिदमत हैं। आगाज़ करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब। सलामुअलैकुम गामदी साहब।
वालेकुम सलाम।
आप सब शुक्रिया, रमज़ान के अंदर भी आप मौजूद हैं लोगों की दीनी तालीम तरबियत और रहनुमाई के लिए। इस सिलसिला गुफ्तगू में हमारी कोशिश होती है कि कुरान मजीद पर हम ज़्यादा फोकस करें और कुरान के अंदर से ऐसे मबाहिस जिस पर अमल करके इस महीने में हम अपने लिए कुछ बेहतरी पैदा कर सकते हैं उन्हें ज़ेरे बहस लेकर आएँ। हदीस भी ज़ेरे बहस आती है और आप लोगों के सवाल जवाब भी। आज जिस मौजू का गामसा मैंने इंतखाब किया है वो है अंबिया क्यों मबूस होते हैं। कुरान मजीद के अंदर इस चीज़ की बुनियाद बयान की गई है। हम देखते हैं कि मौजूदा दौर में भी बहुत बहसें होती हैं नबी क्यों आते थे और नबी आने का सिलसिला बंद हो चुका है तो फिर अब वो ज़रूरत कैसे पूरी होगी। कुरान मजीद की सूरह बकरा की चंद आयात मेरे सामने हैं, मैं पढ़ देता हूँ। फरमाया, अपनी मुनाफ़त के लिए ये इख्तलाफात को बहाना बनाते हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि लोग एक ही उम्मत थे, फिर उनमें इख्तलाफ पैदा हुआ तो अल्लाह ने नबी भेजे बशारत देते और इंतज़ार करते हुए और उनके साथ कौल फैसल की सूरत में अपनी किताब नाजिल की ताकि लोगों के दरमियान वो उनके इख्तलाफात का फैसला कर दे। ये जिनको दी गई इसमें इख्तलाफ भी उन्हीं लोगों ने किया नहायत वाज़े दलाइल के उनके सामने आ जाने के बाद महज आपस के जिद्दम जिद्दा की वजह से। फिर ये जो कुरान के मानने वाले हैं अल्लाह ने अपनी तौफीक से उस हक के बारे में इनकी रहनुमाई की जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे थे और अल्लाह जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक सीधी राह की हिदायत अता कर देता है। हम सब ये बात कि अल्लाह ताला ने नेकी और बदी का शऊर हमारी फितरत में वदियत किया, हमें इरादा और इख्तियार दिया, दुनिया में आने के बाद हमारा ये इम्तिहान था, इसमें हम अपनी फितरत की रहनुमाई की रोशनी में भी सफ़र तय कर सकते थे लेकिन पहले ही शख्स को अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर मबूस फरमाते हुए अपना पैगंबर अपना नबी डिक्लेयर कर दिया सैयदना आदम अलैहि सलाम, इसकी क्या वजह थी?
अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरह बनाया है ये उसकी नागुज़ीर ज़रूरत थी। इंसान के बारे में कुरान मजीद ने हमें ये वजाहत के साथ बता दिया है कि उसको जो शऊर दिया गया इसमें कुछ चीज़ें इल्हाम कर दी गई हैं, यानी उसके वजूद ही के साथ वदियत कर दी गई हैं। जैसे हम कहें कि हमने फलां चीज़ को तख्लीक किया है तो ये उसकी पैदाइश के साथ गोया लवाहिक की हैसियत से लगी हुई चीज़ें हैं। वो चीज़ें जो इंसान के अंदर वदियत की गई हैं, इल्हाम की गई हैं, वो अगर आप गौर करें तो बुनियादी तौर पर दो हैं। मज़हब के हवाले से मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर आप बाकी उलूम के हवाले से देखें तो बहुत सी और चीज़ें भी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर वदियत की हैं, बल्कि हमारा सारा इल्म असलन अंदर ही है, वो बाहर की चीज़ों के साथ मुतल्लक होता है। यही वो चीज़ है जिसको आम तौर पर अहले इल्म इस्तरारी इल्म की इस्तलाह से ताबीर करते हैं। यही इल्म है जो असल में अशिया से मुतल्लक होकर हमारे लिए मालूमात का ज़रिया बनता है। वो चीज़ें जो मज़हबी नुक्ता नज़र से अहमियत की हामिल हैं उनमें एक तो ज़ाते बारी का शऊर है, यानी इंसान अपने खालिक को पहचानता है, और दूसरे वो खैर व शर का शऊर रखता है, यानी जिस तरीके से उसको आँखें दी गई हैं, कान दिए गए हैं जिनसे वो दुनिया की अशिया को देखता है, इसी तरह उसे कुछ बातनी हवास भी दिए गए हैं जिनमें सबसे बड़ा हादसा हादसा अखलाकी है। ये हादसा अखलाकी जैसे हमारी आँखें चीज़ों में फ़र्क करती हैं इसी तरह ये खैर व शर में फ़र्क करता है, इम्तियाज़ करता है, और ये खैर व शर का इम्तियाज़ गोया हमारे अंदर वदियत है। इन दोनों को कुरान मजीद ने बयान कर दिया है। ज़ाते बारी के बारे में सूरह आराफ़ में बताया है कि जो कुछ हमने अंदर वदियत किया था उसी का हमने इकरार भी करा लिया था। चुनांचे बताया गया है कि हमने तमाम इंसानों से ये पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ, उन्होंने इकरार किया था। गोया एक अहद व मीसाक से हमारी ज़िंदगी की इब्तदा हुई थी। वो अहद व मीसाक तो वाक़े की हैसियत से अब हमें याद नहीं है लेकिन उसकी हकीकत हमारे अंदर उसी तरह मौजूद है क्योंकि वो तो गोया हमारी पैदाइश के साथ या हमारे वजूद के साथ लाहिक है। जिस तरह वजूद के अज्जा हमें मिले हैं उसी तरह वजूद की ये हकीकत भी मिली है। यही सूरत हाल इल्हाम खैर व शर की है। चुनाचे देखिए वहाँ भी ये कहा है, व नफ्सिन ममा सब्बा फअलहमहा फजूरहा व तक्वाहा, यानी ये नफ्स जिसका बनाना संवारना एक ख़ास मरहले से गुजर कर हुआ है इसमें इसके परवरदिगार ने खैर व शर को इल्हाम कर दिया है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं, ये इंसान की रहनुमाई करती हैं, लेकिन दोनों चीज़ें जो रहनुमाई करती हैं वो इजमाली रहनुमाई है। मिसाल के तौर पर ذات باری کے بارے میں، ہمارے علم کی پتہ کیسے ہوتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہمارا مخلوق ہونا ایک واقعے کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتا ہے، یہ ایک وجودی حقیقت ہے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کن اجزاء سے وجود پذیر ہوتے ہیں، وہ چھ کے چھ عناصر اب ہمارے علم میں ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ عناصر جب آپس میں تالیف پیدا کرتے ہیں تو وہ مسنا یا وہ فیکٹری کیا ہے جس میں یہ تالیف واقع ہوتی ہے. وہ ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک نطفے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور کس طرح عورت میں ایک بیضے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. پھر ان دونوں کے ملنے سے کیا چیز وجود آتی ہے اس میں بھی ہم واقف ہیں. پھر وہ جن مراحل سے گزرتی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اب تو ہم نے ان کو ایک ایک مرحلے میں، بلکہ لمحے لمحے میں خود دیکھ لیا ہے، اور ہر چیز کو ہم اب دیکھ سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں. تو گویا اپنا خلق ہونا، اپنا مخلوق ہونا، یہ ہمارے لیے ایک وجودی حقیقت بن چکا ہے. یہ جو مخلوق ہونے کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں، ہمارے اندر عقل موجود ہے، وہ لازمی تقاضا کرتی ہے کہ اس مخلوق کا خالق ہونا چاہیے. چنانچہ خالق ہے، یہاں تک تو وہ پہنچا دیتی ہے، لیکن خالق کون ہے، خالق کہاں ہے، اس کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور اگر انسان کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ معلوم نہیں کن کن چیزوں کو اپنا خالق مانتا، اور کن مراحل سے گزر کر کہیں صدیوں میں ہو سکتا ہے کہ صحیح نتائج تک پہنچتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب پہلے دن ہی دے دیا، یعنی اپنا تعارف کرایا، پہلے انسان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا اور اس کو بتا دیا کہ میں تمہارا خالق ہوں. اور اس طریقے سے گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ میں مخلوق ہوں، انسان کی حیثیت سے جب مجھ پر خلق کا یہ عمل ہوا ہے تو لازماً میرا خالق ہے. خالق کون ہے؟ وہ ہے جو اس کائنات کا پروردگار ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، تمام مخلوقات بھی اسی نے پیدا کی ہیں اور یہ کائنات بھی اس نے پیدا کی ہے. یہ پیغمبروں نے ہمیں بتایا، اور یہ بتایا کہ وہ اس کائنات سے ماورا ہستی ہے، اس کی یہ اور یہ صفات ہے. اس کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ معاملہ اس طرح سے کرے گا، اور وہ اس طریقے سے معاملہ کر رہا ہے. اس کے انہوں نے تمام پہلوؤں کو ہم پر واضح کیا. تو اگر پیغمبر نہ ہوتے تو ہم اس حقیقت کو خود تلاش کرتے، یعنی وہاں تک تو عقل پہنچا دیتی کہ ہم مخلوق ہیں تو ہمارا خالق ہے، لیکن خالق کون ہے، اس کا تعارف پیغمبروں نے کرایا ہے. اور پھر وہ تعارف ہر لحاظ سے قابل اطمینان تعارف ہے. جیسے ہی وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے باطن میں جو حقیقت ودیت ہے وہ فوراً اس کی تصدیق کر دیتی ہے، اس پر مطمئن ہو جاتی ہے، اس کی طرف لبکتی ہے، اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اس سے ہم آہنگ کر لیتی ہے، اس سے موافقت پیدا کر لیتی ہے. پھر ہم جب کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کی تصدیق مزید ہوتی ہے، انفس و آفاق کی نشانیوں سے اس کی تصدیق مزید ہوتی ہے، اور اس طرح پے در پے ہمارے اندر وہ یقین و اذعان کی بنیادیں قائم ہو جاتی ہیں جو ہمیں اپنے پروردگار کی سچی معرفت عطا کرتی ہیں. تو یہ پیغمبروں نے ہمارے لیے بہت بڑی خدمت انجام دی. اس کے بعد دوسری چیز، خیر و شر کا شعور بھی اسی طرح اجمال میں ہے. وہ اجمال جب دنیا کی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے، ہمارے افعال سے متعلق ہوتا ہے، تو اس میں بہت کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. ان اختلافات میں صحیح شرح کون سی ہے؟ کچھ چیزیں تو سفید اور سیاہ کی طرح واضح ہوتی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کو مشتبہات کہیے، ان میں فیصلہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو پیغمبر آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں صحیح راستہ کون سا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس کے بارے میں وہی ہماری تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. چنانچہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں تو پاکیزگی کن چیزوں میں مطلوب ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ ہماری بدن کی تطہیر ہونا چاہیے تو وہ کس کس دائرے میں ہونی چاہیے. اگر تطہیر خورنوش کے لیے کوئی ہدایت کی ہے تو جہاں جہاں ہمیں کوئی ابہام درپیش ہوتا ہے وہاں ہماری رہنمائی کس طرح ہوگی. اسی طرح کا معاملہ اخلاقی صورتحال میں ہے. تو پیغمبر گویا اس کو بھی متعین کرتے ہیں. یہی در حقیقت وہ خدمت ہے جو وہ انجام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ انذار کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے، اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے. یہ دنیا اصل نہیں ہے، وہ اصل ہے. یہ زندگی اصل نہیں ہے، وہ اصل ہے. اس زندگی کو تو اللہ نے ابتلاء کے اصول پر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات جمال اور صفات کمال اور صفات جلال کا اصلی ظہور وہاں ہوگا، اور جب تم وہاں اٹھو گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی عدالت بھی اپنی آخری صورت میں نمودار ہو جائے گی، اس دنیا کی تیاری کرو. تو یہ بہت بڑا کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم معلوم نہیں کہاں ٹامک ٹوئیاں مارتے اور کن بھول بھلیاں میں الجھ کر رہ جاتے.
آپ سے بڑی تفصیل اور بڑی خوبصورتی سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چونکہ اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور وہ یہاں پر موجود لوگوں میں سے جنت کا کچھ لوگوں کا مستقل شہری منتخب کرنا چاہتا ہے، تو اب یہ پہلے دن ناگزیر تقاضا ہے کہ جو شخص آیا ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر وہ کسی خالق کی تلاش میں ہے تو خالق کون ہے، خالق کی منشا کیا ہے، اس کی یافت اس کی خواہش کیا، اسے دریافت کیا جائے. اور خالق نے اگر کوئی فیصلے کیے ہیں دنیا میں، شریعت دی ہے، تو ان پر بھی آدمی عمل پیرا ہو. ہم سب ایک پوری کی پوری تھیوری ہے ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت ویسٹرن اکیڈمی ہے، جب وہ پیغمبروں کو دیکھتی ہے، ان پر گفتگو کرتی ہے، تو ان کو دنیا کے بڑے ہیروز، دنیا کے بڑے لیڈرز کے خصائص ان میں پیدا کر کے دکھاتی ہے کہ دیکھیے جو بھی پیغمبر آئے تھے ان کے اندر یہ اوصاف و خصائص موجود تھے، وہ اتنے بڑے سپہ سالار ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑے اسٹیٹس مین ہوتے ہیں، ریاست کیسے چلتی ہے اس کو بتاتے ہیں. قرآن مجید تو کہیں پر بھی پیغمبر کی اس طرح کے اوصاف و خصائص نہیں بیان کر رہا، بلکہ وہ تو سیدھی سی بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ایک پیغام تمہاری فطرت میں تھا، اس کی یاد دہانی کے لیے پیغمبر آتے ہیں، اور ساتھ ہم پیغمبر کی بھی کتابیں بھیجتے ہیں، اور کتابیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ جو تمہارے اختلافات ہیں اس کا ٹیکسٹ، اس کا متن، جو کچھ ہمارے الفاظ ہیں وہ اس کا فیصلہ کر دیں.
میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسان کے ساتھ سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ وہ چیزوں کو ان کے محل میں رکھنے سے قاصر رہ جاتا ہے. اس دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں ہمیں کیا صلاحیتیں دی گئی ہیں، ان کا ظہور کس طریقے سے ہوگا، اس میں بھی بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اچھے سے سالار بھی پیدا ہوتے ہیں، علماء بھی پیدا ہوتے ہیں، دانشور بھی پیدا ہوتے ہیں، سائنسدان بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہماری اس دنیاوی زندگی کے لیے دی گئی ہیں، اور ان کا ظہور بھی انہی کے لیے ہوتا ہے. پیغمبر اس کے لیے نہیں آتے، وہ نہ لوگوں کو سائنس پڑھانے کے لیے آتے ہیں، نہ سپہ سالاری سکھانے کے لیے آتے ہیں، نہ سیاست کے رموز بتانے کے لیے آتے ہیں. وہ تو اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو خبردار کر دیں. یہ قرآن مجید کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ ان کا اصلی کام بتا رہی ہے، مبشرین و منذرین، یعنی اس دنیا کی زندگی سے اوپر اٹھ کر سوچو، اس زندگی کے بارے میں غور کرو جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. وہ اس حقیقی زندگی کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کا اصلی مقام یہ ہے، باقی سب چیزیں ضمنی ہیں. یعنی ان کو کوئی ذمہ داری اگر دی گئی ہے یا انہوں نے کسی وقت ریاست کا نظم سنبھالا ہے، تو یہ سب چیزیں ان کی شخصیت کے لحاظ سے بالکل ضمنی حیثیت رکھتی ہیں. وہ اصلاً بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے ہیں، اصلاً لوگوں کو خوشخبری دینے والے اور آخرت کے بارے میں متنبع کرنے والے ہیں. وہ آخرت کی منادی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ موت کو مسئلہ بنانے کے لیے آئے ہیں. یہ ان کی اصل حیثیت ہے. اور اللہ کی کتابیں بھی اس لیے نازل نہیں کی گئیں کہ وہ ہمیں سیاست اور معیشت اور معاشرت کے قانون اور ضابطے بتائیں، وہ اس لیے نازل کی گئی ہیں کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو اس کو دور کر دیں. چنانچہ اسی لیے دیکھیے اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی ایک قول فیصل بنا کر کتاب دی جاتی ہے، وہ یہ بتا دیتی ہے کہ یہاں تمہاری عقل غلطی کھا رہی تھی، تمہاری فطرت میں جو چیز ودیت کی گئی تھی یہاں تم اس کی تعبیر میں غلطی کر رہے تھے، اجمال کو تفصیل میں بدلنے میں غلطی کر رہے تھے، اس غلطی پر متنبہ کرتی ہیں. شریعت بھی ساری کی ساری ہمارے اندر موجود ہے، جب ہم اس کو باہر کی زندگی سے متعلق کرتے ہیں تو وہاں بعض مشتبہات میں رائے قائم کرنے میں دقت ہوتی ہے، وہاں پیغمبر رہنمائی کرتے ہیں. تو وہ ساری شریعت بھی یہی ہے. تو یہ چیز جب تک واضح نہ ہو، پیغمبروں کی صحیح قدر و قیمت واضح نہیں ہوتی. ان کا اصلی مقام پیغمبر کا مقام ہے، خدا کے پیغمبر کا، خدا کی طرف سے انذار کرنے والے کا. اللہ تعالیٰ نے انہیں نذیر للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو اس وجہ سے ان کی اسی حیثیت میں ان کا تعارف کرانا چاہیے، باقی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں.
قرآن مجید کے اندر پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث کرنے کی کیا وجہ بیان ہوئی ہے، اس موضوع کو ہم خود قرآن کی روشنی میں زیر بحث لے کر آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. حدیث میرے سامنے ہے، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایمان کی لذت اسی وقت پاتا ہے جب وہ خدا کے سب فیصلوں پر پورا ایمان رکھے. غام صاحب نے لکھا ہے، یعنی ان کو خدا کی طرف سے سمجھے، ان میں ہمیشہ خیر کی امید رکھے، اور ان کی ہر سختی میں خدا ہی سے رجوع کرے اور اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دے. ہم سب دنیا کے اندر جس چیز سے آدمی سب سے زیادہ ہلتا ہے، سب سے زیادہ شیک ہوتا ہے، سب سے زیادہ تردد، پریشانی اور اضطراب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو، وہ ہوتا ہے خدا کی جانب سے کچھ آزمائشیں آتی ہیں دنیا کے اندر اور آدمی کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا یہ تمہارے ایمان کی بنیاد ہے، اور ایمان کا ذائقہ تم اس وقت تک نہیں چکھ سکتے جب تک تم اپنے اندر یہ رمق پیدا نہ کرو. ہم سب نشیب و فراز تو آئیں گے، مشکلات تو آئیں گی، اضطرابات تو آئیں گے. بندہ مومن کا پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اصل امتیاز ہی ہے کہ وہ ان کو خدا کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لے.
یہی ابتلا ہے، یہی امتحان ہے، اسی پر کامیابی کا انحصار ہے. اس کائنات میں اگر خدا کی سچی معرفت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کائنات کا پروردگار ہے، کائنات کا خالق ہے، وہی میرا رب ہے، وہی اس کائنات کا رب ہے، وہی میرا بادشاہ ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، اسی سے مجھے سب توقعات وابستہ کرنی ہیں، اور وہ میرے لیے کبھی کوئی شر نہیں چاہتا. اگر مجھے کوئی تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تو یہ در حقیقت میرے لیے کامیابی کا راستہ کھولنے کے لیے آئی ہے. یہ اعتماد اگر پروردگار پر ہے تو پھر آپ اس دنیا کی زندگی میں کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگر یہ اعتماد نہیں ہے تو پھر اصل میں ایمان بھی ایک محض اقرار سا بن کے رہ جاتا ہے، اور وہ اقرار بھی زبان کا اقرار، قلب اس کی تصدیق نہیں کرتا. قلب اسی وقت اس کی تصدیق کرتا ہے جب کہ خدا کے فیصلوں پر اعتماد ہو. یہی سبب ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل کے ساتھ گفتگو میں، جو مشہور حدیث ہے جس میں جبریل نے آ کر سوالات کیے ہیں، اس بات کا جواب دیا ہے کہ ایمان کیا ہے، تو وہاں پر اللہ پر ایمان پر اکتفا نہیں کی بلکہ اس کے اس لازمی تقاضے کو بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھو. اس دنیا میں یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں پر بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ زیادہ چیزیں اسباب ہی سے متعلق کی ہوئی ہیں. وہ اسباب علم میں بھی ہیں، وہ عمل میں بھی ہیں، وہ اشیاء میں بھی ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں. یہ اسباب ہیں جن کے اندر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے پیچھے اذن کس کا ہے؟ ان کے پیچھے حکمت کس کی ہے؟ ان کے پیچھے فیصلہ کس کا ہے؟
ہونے کون دے رہا ہے؟
پروردگار کا فیصلہ ہے. یعنی یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ایک غلط کام میں کرتا ہوں بعض اوقات، لیکن اس کی مہلت دی کس نے ہے مجھے؟ اور اگر میں نے غلط کام کیا اور اس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا ہے، تو یہ اس کے لیے امتحان بنایا کس نے ہے؟ تو اگر آپ ان دونوں چیزوں کو صحیح توازن سے قائم رکھیں، تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ مجھے زندگی میں رویہ کیا اختیار کرنا ہے. ایک جانب اسباب کا صحیح مطالعہ، ان کو حاصل کرنے کی پوری محنت، جس حد تک بھی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو استعمال کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور دوسری جانب خدا کے فیصلوں پر اعتماد. اسی سے اچھا توکل پیدا ہوتا ہے، اسی سے تفویض پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو بندہ مومن کے ایمان کا ظہور بنتی ہے. یعنی ایمان محض کسی اقرار کا نام نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو مان لیا ہے. کیا مان لیا؟ مان لینے کا تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب انسان زندگی کے نشیب و فراز میں اس کو مانتا ہے، اور اس کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، اور ہر موقع پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ صبر کے موقعوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے کہ میرے پروردگار، میں اس امتحان کے قابل نہیں تھا، تو نے مجھے منتخب کیا ہے کہ تو میرا امتحان کرے، کامیاب بھی تو ہی کرے گا، تو میرے اوپر رحم فرما. اس موقع کے اوپر جو اعتماد، جو حوصلہ پیدا ہوتا ہے، وہ اصل میں اسی چیز پر ایمان سے پیدا ہوتا ہے.
اچھا، ایک آخری پہلو، پھر پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں یہاں پہ. یہ بتائیے کہ جب میں کہتا ہوں کہ خدا کے فیصلوں پر آپ نے راضی ہو جانا ہے، تو خدا کا جو فیصلہ ہے وہ صرف دنیا تک تو محدود نہیں ہے، خدا کا فیصلہ تو آخرت میں جا کر پورا ہوگا. تو دنیا میں اس کا فیصلہ ہے اگر مجھ پر آزمائش آئی ہے، آخرت میں تو فیصلے کی تکمیل ہونی ہے نا، کہ جس نے مجھے آزمائش دی، میرے خلاف تعدی کی، میرے خلاف ظلم کیا، بغی کی، جان مال ابرو کے خلاف زیادتی کی، اس کا تو فیصلہ ہوگا. تو میں راضی ہو جاؤں تو اس نے پھر فیصلہ کر کے قیامت میں دکھا دینا ہے نا.
اس میں کیا شک ہے؟ یعنی یہ بتا دیا، یہی اعتماد ہے. یہ بتایا ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کے لیے ذرہ برابر بھی ظلم پسند نہیں کرتا، نہ وہ بندوں پر کبھی کرے گا، نہ دنیا میں کرتا ہے. جو کچھ اس سے صادر ہوتا ہے، بیدہ الخیر، وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمیں ابتلاء میں ڈالا گیا ہے، امتحان میں ڈالا گیا ہے، تو بعض موقعوں پر وہ ہمیں شرم محسوس ہوتا ہے، ہمیں مصیبت لگتی ہے، ہمیں تکلیف لگتی ہے، اس کے اندر بھی یہ خیر پوشیدہ ہوتا ہے. اگر بندہ صبر کے ساتھ وہ دن گزار لے، تو پھر اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو خدا کے فردوس میں انسان کے داخلے کے لیے یہ بہت ہی بخسر سا امتحان ہے. یہ وہی بات ہے جو روزوں کے بارے میں کہی، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ کیا دن ہے، یعنی 60 سال، 70 سال، 100 سال گزر جائیں گے، لیکن ان کے بعد ابدی زندگی ہے. ذرا تقابل کر کے دیکھیے، یہ قطرے اور سمندر کا تقابل ہے. تو انسان اس ابدی زندگی کو فراموش کر کے اسی بولج کر رہ جاتا ہے. اصلی مسئلہ یہی ہے.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا، بہت ہی اہمیت کی یہ بات ہے. اور ہم سب لوگ زندگی میں جب بھی کہیں ابتلا، آزمائش، تردد، اضطراب ہمارا سامنا کرتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں، اور گھبرا کر بالعموم شکایت کو نہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اسی سے منہ موڑ لیتے ہیں. روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کا ذائقہ ہم اس وقت تک چکھ نہیں سکتے جس وقت تک ہم خدا کے فیصلوں پر راضی ہونے کا رویہ پیدا نہ کر لیں. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.